الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وعلى من تبع الهدى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. ہم یہ شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. صدر اجلاس، قابل قدر سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، میری واجب الاحترام اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، محرم الحرام کی آج دسویں تاریخ یوم عاشورہ ہے. روایت کے مطابق اس سال بھی آٹھ محرم الحرام سے شروع ہونے والی شہدائے اسلام کانفرنس کا آج یہ تیسرا اجلاس ہے. کچھ ہی دیر کے بعد واعظ خوش الحان مسلک اہل حدیث کے ترجمہ قاری عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی کا خطاب لاجواب شروع ہونے والا ہے. آپ حضرات کے اشتیاق اور آپ کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر قاری صاحب کی آمد سے قبل اگرچہ رات میں اپنا خطاب کر چکا تھا میں نے ساتھیوں سے مشورہ کے بعد یہ ضروری سمجھا کہ بجائے اس کے کہ آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کچھ لمحات آپ کے انتظار میں گزریں چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو میرا ارادہ یہ ہے کہ آج اسی احرار پارک میں کھڑے ہو کر جہاں ہم نے حضرت جھنگوی شہید کے پروگرام اور مشن کو انہی کے لفظوں میں بیان کرنے کی اپنی باقی کوششیں اور کاوشیں شروع اور جاری رکھی ہوئی ہیں, آج میں اپنے فہم بصیرت علم اور ناقص معلومات کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے انداز میں یہ چاہوں گا کہ میں حضرت جھنگوی شہید کے اسی اسٹیج پر بیان کی ہوئی ایک تقریر شکوا جواب شکوا کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شکوا جواب شکوا اس بات کی بنیاد علامہ اقبال نے ڈالی. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بر صغیر کے نامور شاعر ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے ایک اسلوب اور اپنا الگ طرز اختیار کرتے ہوئے طریقہ یہ اختیار کیا کہ اللہ کی ذات کو مخاطب کیا, مخاطب کر کے اللہ کے سامنے شکوا کے انداز میں اپنے عرض پیش کی کہ اے اللہ ہم تیرے دین کے نام لیوائیں, ہم تیرے پیغمبر کے عاشق ہیں, تیری توحید کے پھریرے لہرانے والے ہیں, ہم تیری عزت اور عظمت کے گن گانے والے ہیں, ہم نے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے, ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے, ہم نے تیری مد و سرائی کے لیے, تیری حمد و ثنا کے لیے کبھی نمازیں پڑھی, کبھی روزے رکھے تو کبھی حج کیے, کبھی قیام کیا کبھی رکوع کیا تو کبھی سجدے میں پڑ گئے, ہر وقت ہم تیری تعریف کرنے والے, ہر لمحہ تیری بڑائی بیان کرنے والے, آج تجھ سے شکوا کناہ ہے, ہم بدحال کیوں ہیں, ہم پریشان کیوں ہیں, ہم حالات کے ہاتھوں مجبور کیوں ہیں, ہم دشمنوں کے ہاتھوں میں کٹ پٹلیوں کی طرح ناچ کیوں رہے ہیں, ہم پہ ہمارے دشمنوں کو مسلط کیوں کر دیا ہے, ہر طرف سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں بن گئی ہے, غلامی کی زنجیریں ہمارے گلے میں کیوں ڈال دی گئی ہیں, دشمنوں کی بیڑیوں میں ہمیں کیوں جکڑ دیا گیا ہے. اس انداز میں علامہ اقبال اپنے رب سے شکوا کرتے ہیں اور ان کا شکوا چھپ کر جب مارکیٹ میں آیا, منظر عام آیا, تو کم فہم لوگوں نے, پیسے لے کر فتویٰ دینے والوں نے, نادان دین فروشوں نے علامہ اقبال پہ فتوے جاری کر دیے کہ علامہ اقبال تو کافر ہو گیا ہے، علامہ اقبال نے رب سے شکوا کر کے کفر کا دروازہ کھول دیا ہے، اسے جرت کیسے ہوئی کہ رب سے شکوا کرے، اس نے یہ جسارت کیسے اختیار کی کہ اللہ سے ہم کلام ہو کر رب سے جواب مانگے، اپنی صفائی دے کر اللہ کے غیرت کے دروازے پر دستک دے، ردائے خداوندی کو پکڑ کر یہ کہے کہ تو ہماری طرف تکتا کیوں نہیں ہے، اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہے تیری رحمت کا دروازہ کھلتا کیوں نہیں ہے، اللہ کے در اقدس پہ آ کر کہے ہم جب وہی مسلمان ہیں، ہم جب وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جب اسی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ہم جب وہی نمازیں پڑھنے والے ہیں، ہم جب پورے دن کا اسی طرح روزہ رکھنے والے ہیں، تیرے اسی گھر کا اسی طرح طواف کرنے والے ہیں، تیرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق حج اور زکوٰۃ پہ عمل پیرا ہے، تو ان کو تو تُو نے عزتیں عطا کی، ہمیں ذلتیں نصیب کیوں ہیں، انہیں انہیں بلندیاں نصیب کی، ہمیں رسوائی نصیب کیوں ہیں، انہیں ساری دنیا کا تاج اور تخت نصیب کیا، ہمارے گلے میں توکے غلامی کیوں ہے، اس انداز کو دیکھ کر لوگوں نے فتوے لگائے. علامہ اقبال نے فرمایا فتوے لگانے والوں ابھی تو میری بات ادھوری ہے، پوری تو ہو لینے دو. پھر علامہ نے جواب شکوہ لکھا، پھر علامہ نے جواب شکوہ لکھا، اور جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے بندے کو مخاطب کیا، اپنی مخلوق کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے اندر ان جیسی بات کون سی ہے، تمہارا اور ان کا جوڑ کیا ہے، تمہارا اور ان کا تعلق کیا ہے، تمہارے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں، نہ سجدوں میں وہ سجود ہے، نہ سجدوں میں وہ گداز ہے، نہ رکوع میں وہ خلوص ہے، نہ قیام میں وہ استقامت ہے، نہ کلمے میں وہ قوت ہے، نہ نعرے میں وہ جسارت ہے، نہ دلوں میں وہ تڑپ ہے، نہ سجدے میں وہ گرمی ہے، تمہارے اور ان کے انداز مختلف ہو چکے ہیں، تمہاری اور ان کی راہیں جدا ہو چکی ہیں، تمہارے اور ان کا طریقہ بدل چکا ہے، تمہارے اور ان کے اسلوب میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان کے ساتھ سلوک ان کے عمل کے مطابق تھا، تمہارے ساتھ سلوک تمہاری حرکات کے مطابق ہے. یہ ایک لمبی داستان ہے، اسی انداز کو اسی احرار پارک میں اسی اسٹیج پر کھڑے ہو کر امیر عظیمت امام اہل سنت حضرت مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے شکوہ جواب شکوہ کے انداز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے عالم تصور میں آپ کی ذات اقدس کو سامنے کر کے عالم تصور میں عالم تصور میں سفر کر کے کرب و بلا کی وادیوں میں کئی دن سے پیاس پریشانی میں مبتلا نواسے رسول جگر گوشے بتول علی کے لخت جگر حسین کو آواز دیے، روح حسین سے شکوا کرتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں اے پیغمبر کے نواسے، اے پیغمبر کے لخت جگر، علی کے نور نظر، میں آج دیکھ رہا ہوں محرم کی 10 تاریخ ہے، میں آج دیکھ رہا ہوں روایات کے مطابق آج اس دن میں آپ کربلا کے گرم میدان میں محرم کی 10 تاریخ کو آپ کرب و بلا کے بے آب و گیا میں جنگل میں محرم کی 10 تاریخ کو آپ بے وطنی کے عالم میں محرم کی 10 تاریخ کو آپ اس حالت میں کرب و بلا میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا سارا قافلہ آپ کے سارے ساتھی پیاس سے نڈھال ہیں، آپ کے سارے ساتھی بے وطنی کے عالم میں ہیں، مقابلے میں دشمن کی فوجیں برسر عام ہیں، مقابلے میں تلواریں چمک رہی ہیں، مقابلے میں دشمن کے سنان اور نیزے ہواؤں میں لہرائے جا رہے ہیں،
اے کربلا کے واسی، کربلا کے مظلوم، میرا سوال یہ ہے، عام مدینہ کی ٹھنڈی چھاؤں کو چھوڑ کر، عام مدینہ کی گلیوں کو چھوڑ کر، آپ پیغمبر کے پڑوس کو چھوڑ کر، عام مدینہ کے شہر کو چھوڑ کر، کربلا میں تشریف کیوں لائے ہیں؟ آپ نے کربلا میں آنا ہی تھا، آپ نے مصیبت کو برداشت کرنا ہی تھا، آپ نے مصائب کو برداشت کرنا ہی تھا، آپ نے ظلم و جبر کے آگے چٹان بننا ہی تھا، تو تنے تنہا چلے آتے، اکیلے چلے آتے، یا جوانوں کا دستہ لے آتے؟ آپ تو بیویوں کو ساتھ لے آئے ہیں، آپ تو بچوں کو ساتھ لے آئے ہیں، آپ تو اپنے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں ساتھ لے کر آئے ہیں۔ یہ بچیاں کوئی عام بچیاں نہیں ہیں، یہ عورتیں کوئی عام عورتیں نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ آنے والی با پردہ خواتین کوئی عام خاتون نہیں ہیں، عام خواتین نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ آنے والی خواتین وہ مقام رکھتی ہیں کہ قرۂ عرش پر ان کی مثال نہیں ہے۔ آپ کے پاس آنے والے بچے وہ بچے ہیں کہ جن کی پاؤں کی دھول پہ دنیا قربان کی جا سکتی ہے۔ آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثال کائنات میں ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتی۔ آپ بتلائیے وجہ کیا ہے، آپ بتلائیے سبب کیا ہے کہ بچوں کو ساتھ لے کر، بیویوں کو ساتھ لے کر، اپنے ہمشیر گان کو ساتھ لے کر آپ کربلا کی وادی میں آئے ہیں؟ کربلا کی وادی میں چاروں طرف فوج کھڑی ہوئی ہے، کربلا کے میدان میں چاروں طرف دشمن ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے، کنویں پہ پیرے لگا دیے گئے ہیں، فرات پہ پیرے لگا دیے گئے ہیں، کئی روز سے پیاسے چلے آ رہے ہیں، کئی روز سے پریشان چلے آ رہے ہیں۔ وجہ تو بتلائیے کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے، سبب تو بتلائیے کہ آج کی پیاس کی وجہ کیا ہے، بتلائیے تو صحیح آپ کے خون کے پیاسے کیوں ہیں، بتلائیے تو صحیح یہ مصیبت، یہ ظلم، یہ جبر آپ برداشت کیوں کر رہے ہیں، آپ برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ تو روح حسین جواب دیتی ہے کہ تو نے دیکھا نہیں، تو اندھے، تو پاگل ہے، تو بے وقوف ہے، تجھے ابھی تک پتا نہیں چلا، صدیاں 14 گزر گئیں، تجھے میرے کربلا میں آنے کا سبب معلوم نہیں ہوا، صدیاں 14 گزر گئیں، میرے کربلا میں پیاسے رہنے کا سبب معلوم نہیں ہوا، صدیاں 14 گزر گئیں، میرے کربلا میں آنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، تو رہا کہاں ہے، پڑا کہاں ہے، تیرے علم و دانش، فہم و فراست کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں حضور، بڑے ادب سے کہتا ہوں حضور، بڑے ادب سے صد ہزار مرتبہ معذرت کر کے کہتا ہوں کہ پڑا تو میں نے بھی بہت کچھ ہے، سنا تو میں نے بھی بہت کچھ ہے، وعدے تو میں نے بھی کی ہیں، کرنے والوں کی بھی سنی ہے، آج تک تو میں نے کسی واعظ سے سنا تھا، آج تک تو میں نے کسی کتاب سے پڑھا تھا، آج تک تو میں نے کسی مقرر کی شعلہ نوائی سے اپنے کانوں کے اندر آواز لی تھی، آج تک تو میں نے اپنے سوچ فکر سے کام لیا تھا، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ میں آپ کی زبان سے سنوں آپ کربلا میں آئے کیوں ہیں۔ مجھے واعظ کی بات پہ اعتبار نہیں رہا، مجھے مقرر کی شعلہ نوائی پہ اعتماد نہیں رہا، مجھے ذاکر کے افسانے پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے لکھنے والے کے افسانے پہ اعتبار نہیں ہے، چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنی زبان اقدس سے، چاہتا یہ ہوں آپ اپنی کیفیت سے، چاہتا یہ ہوں آپ اپنے انداز سے آپ بتلائیے کہ آپ آئے کیوں ہیں، آپ آپ کربلا میں آئے کیوں؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو جواب ملتا ہے کہ میں کربلا میں کبھی نہ آتا، میں کربلا میں اپنے بچوں کو لے کر مصیبت کا شکار کبھی نہ ہوتا، میں آج کئی روز سے پیاس کبھی برداشت نہ کرتا، میں استری سفر کی تھکان اور مصیبت کبھی برداشت نہ کرتا، میں اپنے دودھ پیتے بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ رکھنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتا، میں اپنی پاک اور پاک دامنہ با پردہ خواتین کو کبھی میدان کربلا میں پریشانیوں سے دو چار نہ کرتا، میں پیغمبر کا پہلو نہ چھوڑتا، میں پیغمبر کا شہر نہ چھوڑتا، لیکن میں مجبور ہو گیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر گئے، میں نے دیکھ دیا کہ لوگ ایک آدمی کے پیچھے چل پڑے، لوگوں نے ایک حاکم کو تسلیم کر لیا، میں اس حاکم کو نہیں مانتا ہوں، میرے نزدیک وہ اہلیت نہیں رکھتا، میرے نزدیک وہ حکمران بننے کی قابلیت نہیں رکھتا، کیوں کہ حکومت کسی عام ملک کی نہیں ہے، حکومت کسی عام علاقے کی نہیں ہے، حکومت کسی عام قوم کی نہیں ہے، یزید جس خلافت جس تخت پہ بیٹھ چکا ہے، یزید جس اقتدار کو قبضے میں لے چکا ہے، یزید جس حکومت کی باغ ڈور حاصل کر چکا ہے، یہ حکومت یہ تخت یہ وراثت میرے پیغمبر کی ہے، یہ وراثت خلفائے راشدین کی ہے، یہ مسلح میرے نانا کا ہے، یہ حکومت میرے نانا کی وراثت ہے، اور میں نانا کی وراثت پر شرابی کو نہیں دیکھ سکتا، میں نانا کی خلافت پر کسی غیر شعوری کو، نانا کی خلافت پر، نانا کی مسند پر، نانا کے تخت پر کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کرتا جو زانی ہو، جو جھوٹا ہو، جو مکار ہو، جب ایک مکار نے، جب ایک فاسق نے، جب ایک فاجر نے میرے نانا کے تخت پہ قبضہ کر لیا، میں مدینہ چھوڑ کے کربلا میں آ گیا۔
ہمارے حسین پیارے حسین، ہمارے حسین پیارے حسین،
نانا کے تخت کو بچانے کے لیے، نانا کے مسند کی عزت کو بچانے کے لیے، اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈالنے گئی، ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے میں مدینہ چھوڑ کے کربلا میں، آرام چھوڑ کے مصیبت میں، وطن چھوڑ کے بے وطنی میں، اقامت چھوڑ کے مسافری میں آ گیا ہوں۔ اب شکوہ شروع ہوتا ہے، اب شروع ہوتا ہے شکوہ۔ امام عالی مقام، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جب یزید نے حکومت پہ قبضہ کیا، آپ کی نظروں میں وہ اہل نہیں ہے، آپ کی نظروں میں متقی نہیں ہے، آپ کی نظروں میں پرہیزگار نہیں ہے، آپ کی نظروں میں وہ اہلیت نہیں رکھتا، آپ کی نظروں میں امیر مانے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ اس کے مقابلے میں مدینہ چھوڑ کے کربلا میں آ گئے، مکہ چھوڑ کے کربلا میں آ گئے، لیکن حضرت ایک بات تو بتلائیے کہ آپ تو مدینہ چھوڑ کر کربلا میں آگے ہیں جیسے کیسے بھی ہے، لیکن یہ بتلائیے کہ یزید کا گناہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ شراب پیتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اہلیت نہیں رکھتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اوباش ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ سے زیادہ اہل نہیں ہے، لیکن حضور ہم تو یہ دیکھ چکے ہیں، حضور ہم تو اس بات کا ملاحظہ کر چکے ہیں، آپ کے ماننے والے، آپ کی محبت کا دعویٰ بھرنے والے، ان کی کتابوں سے، ان کی تقریروں سے ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ہم یہ سن چکے ہیں کہ اسی طرح کا واسطہ آپ کے والد ماجد کو، اسی طرح کا واسطہ آپ کے بزرگ کو، اسی طرح کا واسطہ حضرت علی کو اپنے دور میں پیغمبر کے بعد پڑا تھا، حضرت علی کے مقابلے میں جو جماعت آئی تھی، حضرت علی کے مقابلے میں مسند اقتدار پہ جس نے قبضہ کر لیا تھا، حضرت علی کے مقابلے میں جس نے خلافت کو حاصل کر لیا تھا، حضرت علی کے مقابلے میں جو خلافت پہ برجبان ہو گئے تھے، آپ کے بقول، آپ کے ماننے والوں کے بقول، آپ کے نام لیواؤں کے بقول، حضرت علی کے مقابلے میں پیغمبر کی وفات کے بعد مسند پر وہ آگے جنہوں نے قرآن بدل دیا، مسند پر وہ آگے جو مرتد ہو گئے تھے، مسند پر وہ آگے اور جنہوں نے فاطمہ کا باب فدق چھین لیا تھا، مسند پہ وہ آگے جنہوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا، مسند پہ وہ آگے جنہوں نے نظام تبدیل کر دیا، بتلائیے کہ یزید نے قرآن تو نہیں بدلا، یزید نے فاطمہ کا فدق تو نہیں چھینا، یزید نے فاطمہ کے دروازے پہ آگ تو نہیں لگائی، یزید نے فاطمہ کو دھکے تو نہیں دیے، یزید نے فاطمہ کے محسن کو ساکت تو نہیں کیا، جب فاطمہ کا محسن ساکت ہوا تھا آپ کے بزرگ خاموش رہے تھے، جب باب فدق چھین لیا گیا تھا حضرت آپ کے علی خاموش رہے تھے جب فاطمہ کے گھر کو آگ لگی تھی، آپ کے علی خاموش رہے تھے، اور جب خلافت چھن گئی تھی علی خاموش رہے تھے، جب قرآن بدل گیا تھا علی خاموش رہے تھے، اس دور میں جو ظلم ہوا، اس دور میں جو زیادتی ہوئی، اس دور میں اسلام پہ جو آفت ٹوٹی، اس قدر آفت آج نہیں ٹوٹی، آج کا جرم اس جرم کے مقابلے میں 1000% کم ہے، آج کا قصور اس قصور کے مقابلے میں 1000% تھوڑا ہے، اس جرم کے مقابلے میں عام مدینہ چھوڑ کے کربلا میں آئے تو اس ظلم کے مقابلے میں علی گھر سے باہر کیوں نہ نکلے، اس ظلم کے مقابلے میں علی گھر سے باہر کیوں نہ، اس جبر کے مقابلے میں، اس کفر کے مقابلے میں، اس فسق کے مقابلے میں، نہ اس ارتداد کے مقابلے میں علی گھر سے باہر، علی گھر سے باہر کیوں نہیں آئے؟ اور اگر آپ کے والد علی گھر سے باہر نہیں آئے، آپ کیوں آئے؟ قصور آپ کے نام لیواؤں کے مطابق، قصور شیعان علی کے بقول کے مطابق، قصور پوری دنیا شیعت کے عقیدے اور نظریے کے مطابق، یزید کے قصور سے ابو بکر کا قصور 1000 گنا بڑا ہے، ابو بکر کا قصور 1000 گنا، یہ شکوے کا انداز ہے، یہ کیا ہے؟ میں شکوے کے انداز میں حوالے وہ دے رہا ہوں جو حسین کے نام لیواؤں کے ہیں، میں شکوے کے انداز میں باتیں وہ بتا رہا ہوں جو حسین کا نام لے کر رونے والوں کے ہیں، میں شکوے کے انداز میں داستان علم وہ بیان کرتا ہوں جو حسین کا نام لیوا، جو حسین کے نام پہ اپنے آپ کو شہرت دینے والا، حسین کے نام پہ اپنے آپ کو بقا دینے والا، حسین کے نام پہ اپنے آپ کو تحفظ دینے والا، حسین کے نام پہ اپنے آپ کو فروغ دینے والے نے جو نقشہ علی کا پیش کیا ہے، جو نقشہ حضرت علی کے مقابلے میں ابو بکر کے دور کا پیش کیا ہے، جو ظلم ابو بکر کے دور کا پیش کیا ہے، جو زیادتی ابو بکر کے دور کی پیش کی ہے، جو ناانصافی ابو بکر کے دور کی پیش کی ہے، حضور میں اسی کو سامنے رکھ کر مطالبہ آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کے والد ماجد اگر گھر میں بیٹھ گئے تھے، آپ کے والد ماجد کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ تو اللہ کی تلوار تھے، وہ تو صاحب ذوالفقار تھے، آپ کے شدائیوں کے بقول علی کے پاس تو وہ تلوار تھی جو نیام سے نکلی، آسمانوں پہ اٹھی تو آسمانوں کو چیر گئی، زمین پہ آئی تو زمینوں کو چیر گئی۔ سوال یہ ہے آپ کے والد مقابلے میں، حضرت علی ابو بکر کے مقابلے میں، قرآن بدل گیا مقابلے میں، فدق کباب چھن گیا مقابلے میں، فاطمہ کے گھر کو آگ لگ گئی مقابلے میں، موسم ساکت ہو گیا مقابلے میں، فاطمہ شہید ہو گئی مقابلے میں، نہیں آئے حضور، آپ کے والد نہیں آئے تھے، آپ کیوں آئے؟ آپ کے والد نہیں آئے تھے، آپ کیوں آئے؟ اب دوسرا سوال ہے، ابو بکر کا دور چلا گیا، پھر حضرت عمر کا دور آیا ہے، حضور میں نے دیکھا ہے، چلو ابو بکر کی خلافت ہنگامی طور پر ہو گئی تھی، ابو بکر کے ہاتھ پر لوگوں نے جوش میں آ کر بیعت کر لی تھی، اس وقت آپ کے والد کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت علی کی بات پہ لبیک کہنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت علی کی پکار پہ آگے بڑھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن 2 سال آپ کے والد ماجد کو مل گئے، 2 سال علی المرتضیٰ کو مل گئے، 2 سال میں کوئی لابی بن گئی ہوتی، 2 سال میں کوئی جماعت بن گئی ہوتی، 2 سال میں کوئی لشکر بن گیا ہوتا، 2 سال میں کوئی گروہ بن گیا ہوتا، 2 سال میں کوئی جماعت بن گئی ہوتی۔ جب ابو بکر فوت ہوئے ہیں تو پھر ابو بکر کے فوت ہونے کے بعد حضرت علی کو عمر کے مقابلے پہ آنا چاہیے تھا، حضرت علی کو خلافت کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا، حضرت علی کو فدق کا باغ مانگنا چاہیے تھا، حضرت علی کو اس لیے بھی عمر کی مخالفت کرنی چاہیے تھی کہ تمہارے شدائیوں کے بقول فاطمہ کو دھکا دینے والا عمر تھا، گھر پہ آگ لگانے کی کوشش کرنے والا عمر تھا، لیکن حضور میں دیکھتا ہوں ابو بکر کا دور آیا تو آپ کے والد خاموش ہیں، عمر کا دور آیا تو آپ کے والد خاموش ہیں۔ سال 10 گزر گئے، سال 10 گزر گئے، کتنے سال گزر گئے؟ 10 گزر گئے۔ 10 سال کے بعد حضرت عمر بھی شہید ہو گئے. حضرت عمر کی شہادت کے بعد پھر خلافت پر عثمان آ گئے. خلافت مل گئی حضرت عثمان کو. آپ کے ابا نے 2 سال تو ابو بکر کے دور میں مظلومیت کے گزارے, 10 سال عمر کے دور میں مظلومیت کے گزارے, چھپ کے گزارے, خاموش ہو کے گزارے, بقول آپ کے ماننے والوں کے تقیہ کر کے گزارے, بقول آپ کے ماننے والوں کے تقیہ کر لیا تھا, صبر کر لیا تھا. حضور آپ کے بابا نے 12 سال تک, جب تک عثمان کی خلافت شروع نہیں ہوئی, 12 سال تک آپ کے ابو نے تقیہ کیا, آپ 12 مہینے بھی نہ کر سکے. آپ کے ابو نے 12 سال تقیہ کیا. پھر صرف اتنا نہیں, حضرت عثمان آئے, 12 سال کی کوشش میں جماعت نہیں بنی, 12 سال کی کوشش میں کوئی گروہ نہیں بنا, 12 سال کی کوشش میں کوئی آپ کے ابو کے ساتھ لشکر نہیں آ ملا. پھر عثمان آئے, 12 سال عثمان کے گزر گئے, آپ کے والد ماجد نے کوئی لڑائی نہیں لڑی, آپ کے والد ماجد نے مدینہ چھوڑ کر کربلا کا رخ نہیں کیا, آپ کے والد ماجد نے مدینہ چھوڑ کر کوئی بغاوت کا علم بلند نہیں کیا, آپ کے والد ماجد نے خلافت کے حصول کے لیے قرآن کے صحیح طور پہ دوبارہ کتابت کرنے کے لیے, پیغمبر کے دین کو صحیح صورت پہ لانے کے لیے, پیغمبر کے دین کو دوام دینے کے لیے, پیغمبر کے دین کو استحکام دینے کے لیے, جب لوگوں کے عقیدے بدل گئے تھے, عقیدہ درست کرنے کے لیے, لوگوں پر اسلام کی بجائے بقول آپ کے شدائیوں کے ارتداد غالب آ گیا تھا, ارتداد کی بساط کو بدلنے کے لیے آپ کے ابو نے کوئی کوشش ہے؟ سال گزر گئے 24, کتنے گزر گئے؟ 24 سال گزر گئے. آپ کے شدائیوں کے بقول نعرہ تکبیر, ابھی تک میں نے آپ کے سامنے صرف شکوہ بیان کیا ہے. آپ کے سامنے عالم تصور میں مظلوم کربلا کی روح سے سوال کرنے کے بعد کہ آپ کربلا میں کیوں آئے, تو جواب ملا کہ دین کی اقدار پامال ہو رہی تھی. جواب ملا کہ میرے نانا کی مسند پر فسق و فجور کے علمدار چڑھ آئے تھے. جواب ملا کہ میرے نانا کی مسند پر غیر مخلص نا اہل لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا. میں نانا کی مسند کی عزت کی خاطر, میں اسلام کی عظمت کی خاطر, میں اسلام کو دنیا میں اسلام کے پرچم کو لہرانے کی خاطر مدینہ کی ٹھنڈی ہواؤں کو چھوڑ کر, نانا کے پڑوس کو چھوڑ کر, امی کی قبر کو چھوڑ کر, میں مدینہ سے چل کر کربلا میں آ گیا ہوں. میں نے کہا کہ میں نانا کی مسند پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دوں گا. میں اعلان کرتا ہوں میں نیزے کی انیوں پہ بچوں کے سر چڑھا دوں گا. میں اعلان کرتا ہوں میں پیاس کی صورت میں جان دے جاؤں گا. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سادات کے گھرانے کو قربان کر چھوڑوں گا, لیکن نانا کی مسند پہ کسی کو قبضہ نہیں کرنے دوں گا. جب یہ جواب ملا تو میں نے شکوہ کیا, حضور آپ تو چلے آئے ہیں, آپ تو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پیروکار, آپ کو خط لکھنے والے, آپ کو بلانے والے, انہوں نے تو مجھے یہ کہانی سنائی ہے, انہوں نے تو مجھے یہ افسانہ سنایا ہے, انہوں نے تو مجھے یہ واقعہ, یہ داستان سنائی ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ کے ابو پیغمبر کے وصال کے بعد آپ کے والد کا حق تھا, علی المرتضیٰ کو خلافت چاہیے تھی, خلافت آپ کے ابو کا حق تھا, اس کے مقابلے میں قبضہ ابو بکر نے کر لیا. صرف قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ آپ کے ابو کے مقابلے میں قبضہ کرنے والوں نے قرآن بدل دیا, قبضہ کرنے والوں نے فدق کا باپ چھین لیا, قبضہ کرنے والوں نے آپ کی امی کو دھکے دیے, قبضہ کرنے والوں نے موصل کو ساکت کر دیا, قبضہ کرنے والوں نے آپ کے ابو کو در بدر کی ٹھوکر کھانے پہ مجبور کر دیا, لیکن آپ کے ابو نہ ابو بکر کے مقابلے میں آئے, آپ کے ابو نہ عمر کے مقابلے میں آئے, آپ کے ابو نہ عثمان کے مقابلے میں آئے. یزید کا جرم لاکھ سہی مگر قرآن نہیں بدلا, یزید کا جرم لاکھ سہی لیکن فاطمہ کا باغ نہیں چھینا, یزید کا جرم لاکھ سہی اور موصل کو دھساکت نہیں کیا, یزید کا جرم لاکھ سہی لیکن اس نے فاطمہ کے گھر کو آگ نہیں لگائی. جب آپ کے ابو نہیں آئے تو آپ کیوں آئے؟ آپ کے ابو نے 24 سال تک خاموشی اختیار کی. جب میں پوچھتا ہوں آپ کو خط لکھنے والوں سے، جب میں پوچھتا ہوں آپ کا نام لے کر رونے والوں سے، جب میں پوچھتا ہوں حسینی حسینی کہلانے والوں سے، جب میں پوچھتا ہوں ہائے حسین کہنے والوں سے کہ بتاؤ علی کیوں نہیں بولے، بتلاؤ حسین کے ابو کیوں نہیں بولے، بتلاؤ عبداللہ میدان میں کیوں نہیں آئے، بتلاؤ صاحب ذوالفقار میدان میں کیوں نہیں آئے، بتلاؤ اسلام کے تحفظ کے لیے، بتلاؤ قرآن کے تحفظ کے لیے، بتلاؤ نبی کی مسند کے تحفظ کے لیے، بتلاؤ نبی کی بیٹی کی عزت کے تحفظ کے لیے علی باہر کیوں نہیں آئے. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ علی نے تقیہ کر لیا تھا، وہ جواب دیتے ہیں علی نے صبر کر لیا تھا، وہ جواب دیتے ہیں حالات ایسے نہیں تھے کہ علی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، وہ جواب دیتے ہیں کہ علی افتراق نہیں چاہتے تھے، علی انتشار نہیں چاہتے تھے. تو حضور اگر اس وقت حالات سازگار نہیں تھے تو اب کون سے سازگار ہے؟ اس وقت حالات بے شک ناسازگار تھے لیکن پانی تو بند نہیں ہوا تھا، حالات بے شک ناسازگار تھے، عباس کے بازو قلم تو نہیں ہوئے تھے، حالات بے شک ناساز تھے لیکن علی اصغر کے گلے میں تیر تو نہیں لگا تھا، حالات تو بے شک ناساز تھے لیکن کربو بلا کی وادیاں تو نہیں تھی. اتنے حالات تو اس وقت ناسازگار نہیں تھے، پانی بھی مل رہا تھا، مدینہ میں رہنے کی اجازت بھی تھی، اور آپ وہی جوان ہو رہے تھے، آپ وہی پرورش پا رہے تھے. پھر آپ کے ابو نے ناسازگار حالات کی بنا پر اگر تقیہ کر لیا تو آپ نے کیوں نہ کیا؟ آپ نے، آپ کے ابو نے صبر کر لیا تو آپ کے کیوں نہ کیا؟ آپ کے ابو خاموش رہے تو آپ کیوں خاموش نہ رہے؟ تو مجھے روح حسین جواب دیتی ہے، خاموش ہو، زبان بند کر، بک بک مت کر، ادب و احترام کی حدود کو پامال نہ کر. تو میرے ابو پر الزام لگاتے ہیں کوفہ کے باسیوں کی باتوں پر، میرے ابو پر توہین باندھتے، میرے ابو کے دشمنوں کی بات سن کر افسانوں کے ذریعے سے، کہانیوں کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے اور تاریخ کے چیتلا کے ذریعے میرے باپ سے شیر کی گستاخی مت کر، میرے باپ شیر کی گستاخی مت کر. میرے ابو نے نہ تقیہ کیا، میرے ابو نے نہ بزدلی کا مظاہرہ کیا، میرے ابو نے نہ تلواروں سے ڈر کر گھر کو مسکن بنایا، بلکہ تو نے دیکھنا ہے کتابوں کی طرف مت جا، کوفہ کے رافضیوں کی طرف مت جا، حسینی حسینی کے نعرے لگانے والوں کی طرف مت جا، اور جانا ہے تو میرے ابو کے کردار کی طرف جا.
نعرے تکبیر، شہداء اسلام، شہداء اسلام.
میں نے عرض کیا حضور میں آپ کے ابو کا کردار بیان کروں لوگ نہیں مانیں گے، میں آپ کے ابو کے حالات بیان کروں لوگ کہیں گے سنی سنائی بات ہے، لوگ کہیں گے افسانے ہیں، لوگ کہیں گے کہانی ہے، لوگ کہیں گے من گھڑت ہیں. ابو آپ کے ہیں، صاحبزادے آپ ہیں، گھرانہ آپ کہے، پرورش آپ نے پائی ہے، باغ آپ کا تھا، وارث آپ تھے، نانا آپ کے تھے، مسند آپ کی تھی، آپ ہی بتلائیں کہ مسئلہ کیا تھا، آپ ہی بتلائیں کہ مسئلہ کیا تھا. تو جواب آتا ہے، جواب آتے کہ سب سے پہلی بات سن، میرے ابو علی المرتضی وہ پیغمبر کے اشاروں پہ جان دے سکتے ہیں، پیغمبر کے اشاروں پہ جان دے سکتے ہیں، پیغمبر کے فرمان پر جوانی لٹا سکتے ہیں، دین کی عظمت کے لیے اپنا سب کچھ تج سکتے ہیں، لیکن میرے ابو نہ پیغمبر کے فرمان کی توہین کر سکتے ہیں، نہ خدا کے احکام سے ایک سرے موئی انحراف کر سکتے ہیں. مجھے بتلا کہ تو میرے ابو پر الزام کیسے لگاتا ہے، جب میرے ابو کو پیغمبر نے وفات کے موقع پر، جب میرے ابو کو وصال کے موقع پر، جب مرض الموت میں میرے پیغمبر نے، میرے نانا نے میرے ابو کو بلایا اور بلا کر کہا علی آؤ، اور علی کو بلا کر، ابو کو بلا کر پیغمبر نے میرے ابو کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور ہاتھ رہ کر ابو سے کہا تھا چلو مسجد میں چلتے ہیں، چلو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں۔ جب میرے ابو پیغمبر کے ساتھ مسجد نبوی میں گئے تھے تو امامت ابو بکر کرا رہا تھا، نماز ابو بکر پڑھا رہا تھا، اور میرے نانا بھی ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوئے، میں نے ابو کو بھی ابو بکر کے پیچھے کھڑا کیا۔ چھوڑ دو یار کس چکر میں بھائی، جانے دو۔ جب میرے ابو کو میرے نانا نے خود اپنے کندھے کے سائے میں لے کر ابو بکر کے پیچھے کھڑا کیا ہے تو بتلاؤ میرا ابا ابو بکر کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میرا ابا ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ پھر بات آگے چلیے، جب ابو بکر کو میرے ابو نے 6 مہینے کے بعد کہا کہ صدیق اکبر امیر المومنین خلیفۃ الرسول آج پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کے لخت جگر فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کی اطلاع دیتا ہوں، جنازے کی صفیں درست ہو گئی تھی، رات کی تاریکی میں ہم بھی موجود تھے، امی کا جنازہ پڑھنے کے لیے قبرستان میں چلے گئے تھے، امی کے جنازے کے ساتھ جنت البقیع میں چلے گئے تھے۔ میں نے وہاں جا کر یہ منظر آنکھوں سے دیکھا تھا، کتابوں میں ملے نہ ملے، وائس کی واز میں ملے نہ ملے، خطیب کی خطابت میں ملے نہ ملے، لیکن میں اس منظر کو بھول نہیں سکتا ہوں کہ جب میری امی کا جنازہ سامنے تھا تو ابو بکر نے کہا علی آگے بڑھ، پیغمبر کی رخت جگر کا جنازہ پڑھا، تو علی نے کہا تھا، ابو نے کہا تھا، امیر المومنین میرے کانوں میں آج بھی نانا کے وہ آواز گونجتے ہیں کہ رسول نے فرمایا تھا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی کو جرات نہیں کہ آگے بڑھ کے امامت کرے۔
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت زندہ باد، نعرہ صحابہ زندہ باد، نعرہ حسین پیارے حسین
واہ حسین
واہ حسین۔ آگے آپ بڑھئے، جنازہ آپ پڑھائیے، وہ مجھے بتلا شکوا کرنے والے تیری گستاخی کی حد ہے، تیری نالائکی کی حد ہے، تیری کم فہمی کی حد ہے، تیرے پاگل پنے کی حد ہے کہ جس نے میری امی کا جنازہ پڑھایا، جس نے امی کے جنازے کے لیے میرے ابو نے آگے کیا، میرا ابو اس کا دشمن ہو کیسے سکتا ہے؟ اور وہ صدیق اسلام کا دشمن ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ صدیق نبی کا دشمن ہو کیسے سکتا ہے؟ اور صدیق نبی کا دشمن ہوتا، صدیق قرآن کو بگاڑنے والا ہوتا، صدیق ہمارا باغ چھیننے والا ہوتا، اور ابو مرتے مرگاتے فاطمہ کا جنازہ نہ پڑھاتے۔
کافر کافر
شیعہ کافر،
کافر کافر
شیعہ کافر،
جو نہ مانے
وہ بھی کافر،
جو نہ مانے
وہ بھی
کافر۔ میں نے عرض کی، میں نے عرض کی حضور والا، یہ بات بھی سمجھ میں تو آتی ہے لیکن وضاحت کچھ اور چاہیے، دلائل تو مضبوط ہیں، یہ قوم بڑی اکھڑ ہے، بڑی بد مزاج قوم ہے، یہ آپ کا نام لے کر اسلام کا نعرہ لگانے والے، ان سے بڑا تو کائنات میں مکار کوئی نہیں، ان سے بڑا تو دجال کوئی نہیں، وہ اس کو بھی تکیہ پہ محلول، جو اس کو بھی تکیہ پہ محمول کر لیں گے، اسے بھی تکیہ قرار دے لیں گے، تو مجھے حسین کی روح کہتی ہے پھر آگے لے چل، آگے چل کر ان سے پوچھ کہ چلو زندگی میں تو علی نے خوف زدہ ہو کر، زندگی تو میرے ابو نے حالات کی وجہ سے یہ باتیں کر لی، اور جب میرے ابو کی زندگی میں ابو بکر فوت ہو گئے تھے تو بتلا فوت ہونے کے بعد ابو بکر کو غسل کس نے دیا؟ صدیق کو کفن کس نے پہنایا؟ اب تو مسلمانوں کا خلیفہ جا چکا تھا، اب تو صدیق فوت ہو چکا تھا، اب تو ڈر ختم ہو گیا تھا، اب تو خطرہ ٹل گیا تھا، اور خطرہ ٹلنے کے بعد بھی میری آنکھوں نے دیکھا ہے ابو میرے تھے، میرے ابو ہاتھ میرے ابو کے تھے، اور جسم صدیق کا تھا، کبھی میرے ابو صدیق کو غسل دیتے تھے، اور کبھی میرے ابو صدیق کو بشارتے دیتے تھے، کبھی میرے ابو صدیق کو کفن پہناتے تھے، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ابو میرے تھے اور جسم صدیق کا تھا، پیغمبر کے پہلو میں سلا رہے تھے، پیغمبر کے پہلو میں سلا رہے تھے۔ اب بتلا کے دشمنی کہاں، اب بتلا کے اختلاف کہاں، اب بتلا کے لڑائی کہاں، اب بتلا کے جھگڑا کہاں؟ کوئی جھگڑا نہیں۔ میں نے کہا حضور چلو یہ بات تو مان لیتا ہوں، تفصیلات طلب نہیں کرتا، وقت کی قلت کے باعث میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ ارشاد فرمائیے، حضرت عمر کے مسئلے میں سنا ہے آپ کے نام لیواؤں سے، آپ کے نام لیوا حضرت فاروق اعظم پہ تو بڑے جو ہے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جب نام فاروق کا آتا ہے وہ چڑ جاتے ہیں، جب نام عمر کا آتا ہے، عمر کا نام چاہے چوکھٹ کے بھی لکھا ہو، عمر کا نام چاہے بورڈ پہ لکھا ہو، عمر کا نام چاہے محلے کے کونے پہ لکھا ہو، عمر کا نام چاہے پرچم پہ لکھا ہو، عمر کا نام چاہے بینر پہ لکھا ہو، یہ چڑتے اتنے ہیں، یہ پریشان اتنے ہیں کہ نیچے سے گزرتے نہیں ہیں۔ بتلائیے عمر کے بارے میں کہ آپ کے ابو کا کیا طرز تھا، آپ کے ابو کا تو طرز، علی کے طرز کو بیان کرنے سے پہلے روح حسین کہتی ہے کہ جو سوال تو نے ضمناً کیا ہے اس کا جواب بھی سنتا جا، کہ جہاں نام عمر کا آئے دشمن وہاں سے گزر جائے، جہاں نام عمر کا لکھا ہو شیطان کا چیلا وہاں سے چلا جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے معصوم کانوں نے، یہ ہو نہیں سکتا کہ بچپن میں میرے کانوں میں پیغمبر کے الفاظ آج بھی گونجتے ہیں، عمر جہاں سے تو گزرے گا شیطان راستہ چھوڑ بھاگے گا۔
عمر جانے تیرے دشمن،
عمر جانے
تیرے دشمن۔
لیکن میرے نام لیواؤں کو بتا دے کہ عمر تو کچھ نہ کہیں، عمر کو کچھ نہ کہیں، عمر کے بارے میں لب کشائی نہ کریں، عمر کے بارے میں توہین آمیز لہجہ چھوڑیں، عمر کے بارے میں بے احترامی کی کیفیت چھوڑیں، عمر کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اگر عمر پہ الزام لگایا تو الزام ڈائریکٹ میرے خاندان پہ آئے گا، اور عمر تو وہ شخص ہے کہ جس کے نکاح میں میرے ابو نے، جس کے نکاح میں میں اور میرے بھائی نے، اور جس کے نکاح میں پیغمبر کے خاندان نے۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ شخص ہے اور جس کے نکاح میں ہم نے اپنی بہن کا رشتہ دیا۔ عمر کے بارے میں لب کشائی نہ کرو کہ عمر ہمیں اتنا پیارا ہے کہ جب میری ہمشیرہ فاطمہ کا لخت جگر، علی کی بیٹی ام کلثوم جوان ہوئی، بیٹی کے جوان ہونے پہ ماں باپ کو رشتے کی فکر ہوتی ہے، بیٹی کے جوان ہونے پر باپ کی نظریں اچھے داماد کی متلاشی ہوتی ہیں، بیٹی کے جوان ہونے پر باپ کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ جب میری ہمشیرہ جوان ہوئی، میرے ابو کی نظریں علی المرتضیٰ کی نظریں، پیغمبر کے داماد کی نظریں اور فاطمہ کے شوہر کی نظریں جب کسی داماد کو تلاش کر رہی تھی، اور پوری کائنات میں میرے ابو کو عمر سے بہتر داماد نظر نہ آیا، عمر سے بہتر داماد۔ اگر دشمنی ہوتی، اگر لڑائی ہوتی، اگر جھگڑا ہوتا تو میرے ابو میری ہمشیرہ کا نکاح عمر سے کبھی نہ کرتے۔ میں نے کہا، حضور آپ کے ماننے والے بڑے فراڈی ہیں، بڑے مکار ہیں، وہ تو یہ بھی کہہ دیں گے اول فر جن غصیب، وہ تو یہ بھی کہہ دیں گے زبردستی ہو گئی تھی، وہ تو یہ بھی کہہ دیں گے زیادتی ہو گئی تھی، زبردستی رشتہ لے لیا تھا۔ فرمایا، اچھا اگر یہ کہہ دیں تو سوال دوسرا کرنا کہ یہاں تو زبردستی ہو گئی تھی، یہاں تو زیادتی ہو گئی تھی، اور عمر کے بارے میں زبان بند رکھو کہ میرے نکاح میں کربلا کی وادی میں جو شیرا بانو تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ عمر کا دیا ہوا تحفہ ہے، عمر کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ عمر کو کچھ نہ کہو کہ شہرا بانو کا دل دکھے گا، عمر کو کچھ نہ کہو کہ اگر عمر کا فیصلہ صحیح نہیں تھا تو میرے زین العابدین کو کیا جواب دو گے کہ تیری امی کیا تھی، تیری امی۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔